ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, آپ کی خدمت میں رمضان المبارک گزرنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اور ہم کس طرح رمضان شریف کی برکتیں آنے والے رمضان تک حاصل کر سکتے ہیں اور جاری رکھ سکتے ہیں, اس کے لیے کن امور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, وہ بیان ہو رہے ہیں. جن میں سے ایک عمل مختصراً دوبارہ بتایا جاتا ہے, یہ بیان ہوا ہے کہ ہم سب نماز با جماعت کا اہتمام کریں. نمبر دو, حتی الامکان سنن غیر موقع کا بھی اہتمام کریں. تو سنت موقع تو پڑھنی ہی چاہیے, بلا عذر معتبر ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اور تمام نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تیسرے, روزانہ بلا ناغہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے, اور قرآن شریف کی تلاوت میں صبح شام کی خاص خاص صورتیں بھی معمول میں ہونی چاہیے, جیسے یاسین شریف صبح ایک مرتبہ, شام کو ایک مرتبہ, اور رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ دخان یا سورہ سجدہ یا دونوں, اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور چاروں قلب تفسیر میں بتا چکا ہوں, ان کا بھی اہتمام ہے. اور اگر کوئی پکا حافظ ہو تو اس کو چاہیے کہ چلتے پھرتے قرآن شریف کی تلاوت ہی کیا کرے, کیونکہ یہ افضل الذکر ہے. نمبر تین, ذکر اللہ کثرت سے کرنا. کثرت ذکر اللہ کی ہم پابندی کریں اور اس کی عادت ڈالیں. اس کی تفصیل میں گزشتہ منگل بیان کر چکا ہوں کہ ذکر کی تین قسمیں ہیں. ایک ذکر وہ ہے جو صبح شام ہمیں کرنا چاہیے, اور وہ پانچ تسبیحات ہیں, جس میں کسی شیخ و مرشد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہر مسلمان بغیر کسی کی اجازت کے ساری زندگی ان کا معمول رکھ سکتا ہے, رکھنا چاہیے, اور پابندی سے صبح شام کی تسبیحات پڑھنی چاہیے. ذکر کی ایک قسم یہ ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی زبان پر ذکر رہنا چاہیے, خلوت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم فارغ ہوں، جب ہمیں کسی سے بات نہیں کرنی ہے تو زبان پر کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر رکھنا چاہیے اور اس کی عادت ڈالنی چاہیے. جیسے بعض مرتبہ آدمی چل رہا ہوتا ہے اور کوئی کام کسی سے بات بھی نہیں کر رہا ہوتا، خالی جا رہا ہوتا ہے، تو عام طور پر ہم اپنے خیالات میں گم رہتے ہیں جسے کوئی فائدہ نہیں سوائے پریشانی. تو بجائے خیالات کی دنیا میں گم ہونے کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم ہو جائے. چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو نام لے رہے ہیں، بیٹھے ہیں اور خالی بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں نیند نہیں آ رہی ہے یا ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں آرام لینے کے لیے، کوئی کام نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کرتے رہے. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے بیٹھے ہر دم اللہ کا ذکر زبان پہ رہنا چاہیے. اس کے لیے میں نے تین ذکر بتلائے تھے، سب سے بہتر تو قرآن شریف کی تلاوت ہے، بشرطے کہ زبانی یاد ہو، حافظ ہو، پکا حافظ ہو. دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تیسرے نمبر پہ درود شریف. تو لا الہ الا اللہ میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ خالی اللہ 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 بس آدمی حق پڑھتا ہے. اس کی ایک خاص فضیلت بھی ہے، اس طرح ذکر کرنے کی خاص فضیلت بھی حدیث شریف میں آئی ہے. جی چاہتا ہے کہ وہ بھی سنا دوں. ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو تمہارے اعمال میں جو سب سے بہتر عمل ہے نہ بتلاؤں، اور جو تمہارے پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی بہتر ہے، اور تمہارا دشمنوں سے لڑنے اور تمہارا ان کی گردنیں اڑانے اور ان کا تمہاری گردنیں اڑانے سے بھی بہتر ہے، یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے. پھر فرمایا صحابہ کرام نے کہا حضور ضرور بتلائی. آپ نے جواب دیا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ان سب سے بڑھ کر ہے اللہ کا ذکر. تو بعض اللہ کے بندے ایک بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہزاروں لاکھوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے مقابلے میں غریب لوگ بےچارے اپنا دل چھوٹا کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیا اللہ کے راستے میں صدقہ کریں خیرات کریں. تو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کثرت ذکر اللہ کی صورت عطا فرمائی. ایسے نہیں خرچ کر سکتے تو ذکر اللہ کثرت سے کریں. اللہ کا ذکر کثرت کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھنا، یہ ان سب اعمال سے بہتر ہے. اسی طریقے سے ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور سے دریافت کیا کہ حضور سب سے بہتر آدمی کون ہے، ائی الناس خیر، سب سے اچھا آدمی کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو عمل اچھا ہو، عمر لمبی ہو اور عمل اس کا اچھا ہو. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ عمل کون سا سب سے افضل ہے؟ پہلے سوال تھا لوگوں میں سب سے اچھا کون سا آدمی، تو جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں تو لوگوں میں سب سے بہتر، کیونکہ اس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہوں گی اور جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اتنی اچھا ہو. پھر اس نے پوچھا حضور کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ تو دنیا سے اس حالت میں جدا ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اللہ کہ جب تیری روح نکل رہی ہو تو زبان پر اللہ کا ذکر جا رہی ہے. تو میں نے عرض کیا تھا اس کے بارے میں کہ عام طور پر جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی مشق کر لیتا ہے اسی حالت میں پھر آدمی کی موت بھی آتی ہے. کوئی موت کی الگ سے کوئی الگ حالت نہیں ہوتی ہے، اسی زندگی میں موت آتی ہے. تو اگر زندگی میں اور حالت صحت میں کوئی ذکر اللہ کا عادی ہو جاتا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر زبان پر جاری رکھنے کی عادت ڈال دیتا ہے، تو اسی حالت میں پھر موت آتی ہے تو موت کے اور اس کی زبان پر ذکر آ جاتا ہے، اور جس کا ذکر آ جاتا ہے تو بس یہ افضل الاعمال ہے. بھائی اس کی مشق کرنی چاہیے، اور یہ ہے بھی کتنا آسان. اس سے زیادہ آسان اور کیا عمل ہو سکتا ہے؟ ذکر بھی میں بھی اختیار, اور پھر اس کے لیے کوئی شرط نہیں, کوئی وقت نہیں, بیٹھے لیٹھے آتے جاتے وضو نہ وضو, یہاں تک کہ حدث اکبر کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر جائے, یعنی جنابت کی حالت میں ذکر اللہ جائے. لہذا اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اس کی ایک قسم گزشتہ منگل کو بیان کرنے سے رہ گئی تھی, وہ اس وقت بتلاتا ہوں انشاءاللہ. ذکر کی ایک اور بڑی پیاری اور بڑی نافع اور بہت مفید قسم یہ ہے کہ جو موقع بموقع مسنون دعائیں ہیں, معصورت دعائیں ہیں, ان کے پڑھنے کی عادت ڈالی جائے. جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے, جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دایاں پاؤں داخل کریں, پھر یہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یہ تو مشہور دعا ہے, تو سبھی کو یاد ہوتی ہے, اس کا معمول بنے. ایک دعا بڑی پیاری ہے تو بڑی, لیکن میں سناتا ہوں, اگر یاد کر لیں تو اچھا ہے, نہیں تو کم از کم اللہم افتح لی ابواب رحمتک پر ہی اکتفا کریں, اس کے ساتھ درود شریف اور پڑھ لیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ویسے بڑی دعا بڑی پیاری ہے, بڑی جامع ہے, وہ سناتا ہوں. اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم, بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك نويت سنة الاتباع. اب یہ ایک ایک جملہ اس کے اندر ایسا ہے کہ سبحان اللہ, جو پڑھے وہ پائے, جو رہتا ہے وہ معلوم, کوئی یاد کرنا کوئی مشکل نہیں, ایک دو دن لگیں گے آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ دعا نکلنے کی بھی, جب مسجد سے نکلیں تو پہلے الٹا پاؤں نکالیں اور دائیں پاؤں میں چپل پہنیں, اور پھر اللہ وفد بسم اللہ اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک, یہ ہے نکلنے, وافتح لی ابواب فضلک وسہل علی ابواب رزقک. اب یہ تو سولانا ہمارے مطلب کی دعا ہے, کیونکہ اللہم افتح لی ابواب فضلک, یا اللہ اپنے فضل کے یعنی حلال و طیب روزے کے دروازے مجھ پر کھول دے, وسہل علی ابواب رزق, اور اپنے رزق کے دروازے رزق کا حصول میرے لیے آسان کر دیجیے, اپنے رزق حاصل کرنا میرے لیے آسان کر دیجیے. تو مسجد میں آیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولنے کی دعا ہے, کہ اللہ مجھ کو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے, اور مسجد سے نکلتے ہیں تو یا اللہ اپنے حلال طیب پاکیزہ روزی کے دروازے مجھ کو کھول دیجیے. تو جو پڑھے گا وہ پائے گا نا ان شاء اللہ. اب ہم پڑھیں بھی نہیں اور پھر شکوا بھی کریں, تو یہ تو ہمارا قصور ہے, ورنہ اللہ کے رسول نے, اللہ کے رسول نے تو ہمیں ایسی پیاری پیاری دعائیں مانگ دی ہیں کہ جو مانگے بس پائیں, اللہ تعالیٰ توفیق. اور اگر کسی کو یاد نہ ہو سکے تو بس پھر وہی مختصر دعا, جب مسجد میں آئیں تو اللہ افتح لی ابواب رحمتک اور والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اور اعتکاف کی بھی نیت کر لیں, اردو بھی کر لیں, اور جب نکلیں تو بھائی اللہم انی اسألک من فضلک, اور پھر یہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کے لیے. یہ چھوٹی سی ہوگی دعا کی. تو معصورہ دعائیں جو ہیں یہ ہمارے معمول میں آ جائیں. اسی طریقے سے گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے, جب گھر میں داخل ہوں تو سیدھا پاؤں رکھیں, اور کوئی بھی نہ ہو تو پہلے سلام السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین کہہ لیں, اور کوئی گھر میں موجود ہو تو اس کو سلام کریں, اور پھر گھر میں داخل ہونے کی دعا مانگ لیں. اسی کے سے گھر سے باہر نکلیں تو پہلے دائیں پاؤں گھر سے باہر نکالیں, اور نکل گھر سے نکلنے کی دعائیں وہ مانگیں. پھر گھر سے نکلنے کی دو قسم کی دعائیں, بعض دعائیں وہ جو مطلق گھر سے نکلنے کے لیے, اور ایک گھر سے نکل کر آپ مسجد کی طرف آ رہے تو پہلے گھر سے باہر نکلنے کی دعائیں مانگیں گے, اس کے بعد پھر مسجد میں آنے کی خاص دعائیں ہیں جو راستے میں پڑھی جاتی ہیں، وہ ایسے عجیب و غریب ایمان افروز ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم ان کی پابندی کریں، وہ پڑھ لیا کریں. گھر سے نکلنے کی ایک دعا ہے، اس کی عجیب فضیلت ہے کہ جب کوئی آدمی گھر سے باہر نکلے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی یہ کلمہ کہتا ہے تو فرشتہ اس کو تین باتیں کہتا ہے، کہ وقیتا ووعیتا ونصرتا، وقیتا ونصرتا ووعیتا او کما قال. جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ نکف، وہ شیطان دوسروں سے کہتا ہے کہ بھائی اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا، اب کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. وہ نصر کا، اور اب اس کے کاموں میں من جانب اللہ مدد ہوگی، جس کام کے لیے نکلا ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. لہذا شیطان ایک دوسرے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی فضل پہ آ گیا، اب اس کو تو ہاتھ مت لگاؤ، کسی اور کو تلاش کرو. وہ جس کو تلاش کرے گا وہی ہوگی جس نے یہ دعا نہ پڑھی ہوگی. تو جب ہمارے بیشتر کام گھر سے نکلنے کے بعد نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم دعا نہیں پڑھتے. دعا پڑھیں تو ہم گرنے سے ہی بچیں، پھسلنے سے ہی بچیں، ہاتھ سے اور سانے سے ہی بچیں، شیطان کے شر سے ہی بچیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ بھی ہم کنار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شان میں حال ہو، ہمارے سارے کام بھی ہوں. اس طریقے سے یہ اس دعا کا فائدہ ہے جو میں نے پورا نہیں بیان کر سکا، تھوڑا سا بیان کیا ہے، لیکن ہے یہ فضیلت. تو معصورہ دعائیں ایسی پیاری پیاری دعائیں ہیں کہ جس میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر پوشیدہ ہے، اور ان کا یاد کرنا کوئی مشکل نہیں. بچے تو یاد کرتے ہی ہیں، لیکن انہیں کوئی موقع پہ یاد کرانا، پڑھنے کی عادت بھی ڈلوا دیں. اس لیے بس وہ مسنون دعاؤں کی کتابچے کے اندر تو فرفر سنا دیں گے، ویسے کوئی دعا نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ ان کو موقع پہ پڑھنے کی عادت نہیں ڈالی. اس میں ماں باپ کی بھی کوتاہی ہے، استاد کی بھی کوتاہی ہے، باقی جو درمیانی عمر کے ہیں، نوجوان ہیں، جوان ہیں، ادھیڑ عمر والے ہیں، وہ سب ایک دعا بھی یاد کریں گے تو 40 دن میں سب دعائیں یاد ہو جائیں گی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی اور آسان آسان دعائیں ہیں. تو معصورہ دعائیں جو ہیں، مسنون دعائیں جن کو کہتے ہیں، وہ کتاب سے چھپا ہوا ہے مسنون دعائیں کے نام سے، بس وہ آج ہی لے لیں اور لے کر کے روزانہ دو تین دعائیں آپ یاد کر لیا کریں، اور اس جس موقع کی وہ دعائیں اس موقع پر آپ پڑھ لیا کریں. مثلاً بازار میں جانے کی دعا ہے، بازار میں اگر کوئی جائے اور یہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر، یہ بازار کی دعا ہے. جب بازار میں جائے تو آدمی دو تین دفعہ یہ کلمہ پڑھ لے، کم سے کم ایک مرتبہ، ورنہ دو یا تین دفعہ اس کلمے کو پڑھ لے. تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے پڑھنے والے کو 10 لاکھ نیکیں ملتی، 10 لاکھ گناہ صغیرہ معاف ہوتے، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے، 30 لاکھ کا سودا ہے. اتنی سی دعا، اتنی آسان دعا، اور پھر ہم 30 لاکھ سے محروم اور اپنا نقصان پر نقصان کیے چلے آ رہے ہیں، نہ جانے کب سے ہمارا یہ زبردست نقصان ہوگا اور ہم اسے گوارا کرتے چلے جا رہے ہیں نہ پڑھنے کی وجہ سے. اگر ہم یاد کر لیں، اور یاد کر کے بازار میں کس کو جانا نہیں پڑتا، دو جگہ ایسی ہیں جہاں آدمیوں کو جانا ہی پڑتا، ایک بازار ایک بیت الخلا، دونوں جگہ ایسی ہیں جن انسان کی حاجت وہاں سے وابستہ ہے. اس لیے جیسے بیت الخلا آدمی جاتا ہے، بازار بھی جاتا ہے. بھائی دو چار دکانیں ہیں تو وہ بھی بازار ہے، اسے کہیں گے چھوٹا بازار. اور حضرات صحابہ کرام کا حرص اور آخرت کی نیکیاں حاصل کرنے کا شوق یہ تھا کہ بعض صحابہ کرام صرف سلام کرنے کی غرض سے بازار سے ہو کر جایا کرتے. ان کے ساتھی نے کہا کہ حضرت آپ بازار جاتے ہیں نہ کوئی سودا خریدتے ہیں نہ کوئی سودا بیچتے ہیں نہ کوئی بھاؤ تاؤ کرتے ہیں بس ایسی طرح بازار سے گزر کے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر مسلمان ہوتے ہیں ہم جائیں گے تو سلام کرتے ہوئے جائیں گے یا جواب دیتے ہوئے جائیں گے تو نیکے نیکے ملتے جائیں گے بازار سے گزرنا بھی نیکے ہو تو خالی نہیں ہے. تو آپ بھی ہیں ہمارے دارالعلوم میں بھی اب تو بازار بن گیا ماشاء اللہ. آپ وہیں سے گھومتے ہوئے چلے جاؤ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیده الخیر وعلی کل شیء قدیر. پڑھتے ہوئے جاؤ اپنی کلاس میں جاؤ تو یہاں سے 30 لاکھ بھی نفع ہو گیا. دنیا کے 30 کروڑ 30 ارب ڈالر بھی اس کے برابر کی ہیں. اتنی قیمتی ہیں یہ نیکیاں اور جو مفت میں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں. بس اسی سے سمجھ لو کہ مسنون دعائیں کیسی قیمتی ہیں اور کیسی قابل قدر ہیں. تو آج جو ہم طرح طرح کی پریشانیوں بیماریوں تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ مسنون دعاؤں کے برکات سے اور ان کے فضائل سے معلوم ہیں اور اس لیے معلوم ہے ہم یاد ہی نہیں کرتے. جیسے کتاب لکھ لے مسنون دعائیں اور مسنون دعائیں لے کر کے بس وہ روزانہ ان کو یاد کرنا شروع کر دیں اور یاد کرتے ہی اس کے موقع پر پڑھنے کی کوشش کریں. کیونکہ موقع پر جب پڑھنے کی مشق ہوگی تو بس جب وہ موقع آئے خود بخود آپ کی زبان پہ دعا آ جائے گی. اور اگر الگ سے مسنون دعائیں کتاب سے نہ ملے تو دارالارشاد کی جو مناجات مقبول ہیں جے بی سائز کی اس کے آصف میں بھی ہمارے حضرت نے مسنون 40 مسنون دعائیں لکھی ہوئی ہیں اس میں دیکھ لیں. اور حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم کی مشہور کتاب ہے پر نور دعائیں اس کے اندر تو اور بھی زیادہ تفصیلی دعائیں ہیں. تو بڑی بڑی دعائیں اگر یاد نہ ہوں تو نہ صحیح کیونکہ چھوٹی چھوٹی تو ہمیں یاد ہونی چاہیے. یہ بھی بھائی ایک ذکر کی ایک قسم ہے جو بہت ہی نافع اور مفید ہے. اس کا بھی ہمارا معمول ہونا چاہیے. ان کے پڑھنے کا بھی معمول ہونا چاہیے. یہ تو وہ باتیں جو کہ پچھلے 2 منگلوں سے آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی. آج ایک اور عمل بتلانا ہے اور یہ عمل بھی ایسا ہے کہ جو ہمیں ساری زندگی کرنا ہے. اس پر جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ یوں سمجھو کہ بالکل اہم اور بنیادی باتیں بتائی جا رہی ہیں بس جو ہمیں ساری زندگی کرنی ہے. جو کرے گا وہی پائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے. وہ یہ کہ ہم روزمرہ کی سنتوں کی عادت ڈالیں. روزانہ کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی عادت ڈالیں. ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اور آنا جانا یہ سب سنت کے مطابق ہو. اور یہ بھی بہت ہی آسان ہے. وہ اردو میں بھی سنتوں کی آسان آسان کتابیں موجود ہیں. اس میں سے ایک مشہور کتاب ہے علیکم سنتی جو حکر کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اور ان کے استاد حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی اس کا نام غالب رائے سنت ہے. اس میں بھی حضرت نے بہت آسان آسان سنتیں لکھی ہیں. کوئی کتاب سے یہاں نہیں ملتا. اور حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک چھوٹا سا کتاب چاہے پیارے رسول کی پیاری سنتیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو علیکم سنتیں ہمارے یہاں کتب خانوں میں ملتی ہیں. یہ جس کے پاس ہو وہ نکال لے, جس کے پاس نہ وہ خرید لے. اور خرید کر کے بس اب اس کے اندر جو سنتیں ہیں وہ اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں. اور اس کا طریقہ یہ ہے. طریقہ میرا کام طریقہ بتانا ہے, اب کوشش کرنا ہم سب کا کام ہے. طریقہ یہ ہے کہ کتابچہ اپنے یہ علیک مشن نے کتابچہ اپنے میز پہ رکھیں. میز تو میز پہ رکھ لیں یا جہاں مطالعہ کرتے ہیں وہاں رکھیں. کمرے میں تو اس طریقے سے کمرے کی میز میں رکھ لیں. گھر میں تو گھر میں کسی مناسب جگہ پہ رکھ لیں. اب جب گھر میں آئیں تو سیدھے اس کتابچے کو اٹھائیں. اس میں گھر میں داخل ہونے کون کون سے سنتیں ہیں. اس میں آسان آسان چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ساتھ ساتھ ہیں. تو بس وہ ساری سنتیں آپ پوری کریں. کتاب میں دیکھ لیں کہ بھائی گھر میں آ گیا ہوں, گھر میں آنے کی کیا کیا سنتیں, بس وہ پڑھ لیں. اس کے اندر اگر کوئی سنت رہ گئی ہو تو اسے پوری کر لیں. اس کے بعد گھر میں آئیں گے, گھر میں آنے کے بعد کسی حکم بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آتی ہے. وہ بیت الخلاء جانے سے پہلے اگر موقع ہو تو بیت الخلاء کی سنتیں پڑھ لیں. پھر وہ سنتیں پوری کر کے بیت الخلاء میں جائے اور بیت الخلاء سے آ جائے. کھانا کھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، کھانا کھانے بیٹھنے سے پہلے جو کھانے کی سنتیں، پانی پینے کی سنتیں ہیں اور کھانے کے بعد کی سنتیں، ایک دفعہ یہ سب کا مطالعہ کر لیں، اور مطالعہ کر کے آپ اس سنت کے مطابق کھانا کھائیں، سنت کے مطابق کھانا کھائیں، سنت کے مطابق پانی پئیں، سنت کے مطابق دسترخوان اٹھائیں، سنت کے مطابق کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کر کے مسلم دعا پڑھیں، یہ طریقہ ہے. ایسے آدمی جب گھر میں جاتا ہے تو آرام کرنے کے کپڑے اتارتا بھی، کپڑے پہنتا بھی، جب لیٹنے لگتا ہے تو کپڑے اتارتا ہے، جب باہر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو کپڑے پہنتا ہے. مسلم کتاب میں دیکھ لو کہ کپڑے پہننے کی سنتیں کون کون سی ہیں اور کپڑے اتارنے کی کون کون سی سنت ہے. خیر گھر سے باہر نکلنا ہوگا تو بھائی گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سنتیں پڑھ لیں، کون کون سی سنتیں گھر سے باہر نکلنے کی. بس یہ ایک ہفتے کی محنت ہے بس، ان شاء اللہ تعالیٰ بس ایک ہفتے میں ان شاء اللہ 24 گھنٹے کی زندگی بآسانی سے سنت کے مطابق ہو. اور سارے قرآن و حدیث کا لبے الباب یہی ہے کہ بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا. اللہ پاک نے قرآن شریف کا ایک عملی نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرما دیا اور حکم دیا کہ بس ان کی پیروی کرو اور ان کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ، یعنی ان کی سنتوں کو اختیار کرو. اور آپ کی ایک ایک سنت صحابہ کرام نے محفوظ کر دی، آپ کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، لہذا بس ہم اس کے مطابق عمل کریں. یہ اتنا بہترین عمل ہے، دو عمل سب سے زیادہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب حضور کے قریب کرنے والے ہیں آخرت میں. دو عمل ایسے ہیں جس سے بندہ سب سے زیادہ حضور کے قریب ہوگا قیامت کے دن. اور آپ جانتے ہیں کہ جتنا کوئی حضور کے قریب ہوگا اتنے وہ کامیاب ہوگا. ایک درود شریف کی کثرت، جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا قیامت میں اتنے وہ حضور کے قریب ہوگا. اور دوسرے سنتوں پر عمل کرنے والا، جتنا کوئی سنتوں کو زیادہ عمل کرنے والا ہوگا اتنے ہی وہ قیامت کے دن حضور کے قریب ہوگا. ایک حدیث کے الفاظ سناتا ہوں کہ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیام وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کانا مائی فی الجنہ و کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو حضور کے ہمراہ جنت میں ہونے کا نسخہ ہے بھائی. انس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، اور آپ مسجد نبوی کے دروازے پر تھے کہ ایک آدمی آگے آیا اور عرض کیا حضور قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی. آپ نے پوچھا بھائی تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی، یعنی سوال تو وہ کرے جس نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہو، پھر وہ سوال کرے تو ٹھیک ہے، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی. تو اسے عرض کیا حضور میرے پاس فرائض واجبات کے علاوہ نوافل کا ذخیرہ تو زیادہ نہیں ہے، یعنی فرائض واجبات تو میں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں لیکن نوافل میں زیادہ نہیں پڑھتا اور نفل عبادتیں میرے پاس زیادہ نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، المرء مع من احب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو جس شخص سے محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ یا تو اس وقت ہمیں خوشی سب سے زیادہ ہوئی جب اللہ پاک نے ایمان ہمیں عطا کرا، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے یار، اس کو ہماری عمر کے دم تک اور لبے گور لے جانے کی توفیق عطا کہ دنیا میں اور آخرت میں ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہماری نعمت عمر کے دم تک قائم رکھے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب ہو. کہتے ہیں ایک تو اس وقت ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی جس وقت کہ ہمیں اللہ پاک نے ایمان دیا، اور دوسرے اس دن خوشی ہوئی جو آپ نے یہ فرمایا المرء مع من احب، کہ قیامت میں آدمی اس کے ساتھ اٹھے گا جس سے دنیا میں اس کو محبت ہوگی. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور مجھے حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور فلاں فلاں صاحب کرام سے مجھے محبت ہے، مجھے امید ہے کہ میں قیامت میں انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہی اٹھوں گا. اچھا، یہ ان کو خوشی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ دنیا، علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں تو ان کو حضور کی ہمراہی بڑی فراوانی کے ساتھ میسر تھی. جب حضور کی زیارت کرنا چاہو مسجد نبی میں چلے جاؤ، ہر نماز کے بعد حضور کی زیارت، اور کبھی بازار میں ملاقات، کبھی کہیں جہاد میں ملاقات، ہر جگہ ہر دم حضور کا ساتھ. تو کہتے ہیں ہمیں ہر وقت حضور کی ہمراہی نصیب تھی دنیا میں، تو اس یہ نعمت تو بہت ہی بڑی نعمت ہمیں حاصل تھی. اور ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ آپ سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں. تو آپ کا تو اونچا، اتنا آپ کا تو مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے. تو یہ فکر تھی کہ مرنے کے بعد قیامت میں جب حضور جنت میں چلے جائیں گے تو پھر وہاں پتہ نہیں ہم حضور کو دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے. حضور کا کیونکہ مقام بہت اونچا ہے، تو ظاہر ہے اسی حساب سے پھر آپ بلند مقام پر کہیں نہ کہیں ہوں گے جنت میں. اور ہم جنت میں چلے گئے اللہ کے فضل سے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، لیکن پھر حضور کو نہ دیکھیں گے تو کیسے ہم وہاں پہ جنت میں رہیں گے؟ حضور کے بغیر تو جنت میں رہنے کا مزہ ہی نہیں ہوگا، اور ہم حضور کے برابر ہو نہیں سکتے عمل کے اعتبار سے. یہ ہم کو فکر نہیں سکتے، یہاں تو ہر وقت حضور کی صحبت حاصل ہے. وہاں جنت میں اگر ہم حضور کو نہ دیکھ پائے تو کیا ہوگا؟ وہ پریشانی ان کی دور ہوگی. اور یہ فضیلت ان کو معلوم ہو گئی کہ جس کو حضور سے زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی وہ حضور کے ساتھ جنت میں ہوگا اور آخرت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی یہ اتنی حضور کی، جو حضور سے محبت کرے، جو حضور کی سنت سے محبت کرے وہ حضور سے محبت کرے، اور جو حضور سے محبت کرے وہ کل جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا. تو اس میں چار بشارتیں ہیں اس کے اندر، اس میں چار بشارتیں ہیں تبلیغ. ایک تو یہ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو سنتوں پر چلنے والا ہوگا اس کا ان شاء اللہ خاتمہ ایمان ہوگا. دوسرے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی بخشش ہوگی. تیسرے ان شاء اللہ جنت میں جائے گا. اور چوتھے یہ کہ حضور کے قریب رہے گا. اور کیا چاہیے؟ یہ تو زندگی کا حاصل ہے ہماری، مرتے ہی بس حضور کی ہمراہی نصیب ہو جائے. لہذا یہ سنتوں پر عمل کرنے کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے. یہ فضائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، بس یہ تو معمول بنانے کی بات کرنے کا موقع ہے. اس کے بعد کسی طریقے سے یہ ہمارا معمول بن جائے کہ یہ ہماری ساری زندگی کا حاصل ہے کہ بس ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق ہو جائے. اور جب علی کی سنت کی سنتیں عمل میں آ جائے تو پھر اس سے بڑی کتاب بھی اردو میں موجود ہے، اس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم، پھر وہ لے لیں، اس کا مطالعہ کریں. اس میں پیدائش سے موت تک کی سنتیں لکھی، دل بچے کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک زندگی کے ہر موقع پر حضور نے کیا کیا اور کیا ہدایت دی، کیا تعلیم دی، وہ بھی سنت ہے. وہ بھی آپ کی تعلیم، اس کے اندر موت سے لے کر کے مرتے دم تک کی سنتیں لکھی ہیں، علیہ کی سنتی میں 24 گھنٹے کی سنتیں لکھی ہیں، اور دوسرے مواقع کی خاص خاص سنتیں لکھی ہیں. لہذا ہمارا وضو بھی سنت کے مطابق، ہمارا غسل بھی سنت کے مطابق، ہماری نماز بھی سنت کے مطابق، اور باقی 24 گھنٹے جو ہم کرتے ہیں وہ بھی سب ہمارے سنت کے مطابق. ایک سنت کے نوانے کی حکایت یاد آئی. کسی بزرگ کے ایک مرید تھے، اور وہ بزرگ اپنے مریدین کو سنت پر عمل کرنے کی بہت تاکید کرتے تھے، جیسے الحمدللہ ہمارے سلسلے میں اس کی بڑی تاکید ہے. چنانچہ ان کے مریدین سنت پر عمل کرنے کا بڑا اہتمام کرتے تھے. تو ان کے ایک مرید تھے، انہوں نے ایک مرتبہ 2 رکعت نماز بڑے خوشو خضوع سے ادا کی. وہ خوشو خضوع سے نماز پڑھنا سنت، انہوں نے بڑے خوش و خضوع سے دل لگا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس دن ان کا دل بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں بہت ہی اچھی طرح پڑھی. انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی یا اللہ یہ نماز مجھے خواب میں دکھا دیجئے کیسی ہے. آج میں نے آپ کی توفیق سے بڑے دل لگا کر کے دو رکعتیں پڑھی ہیں اور خوشو خوشو سے میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ نماز میں دیکھوں ہے کیسی. انہوں نے دعا کی, دعا کر کے پھر وہ سو گئے. اب رات کو انہوں نے خواب دیکھا, اب خواب میں یہ دیکھا کہ ایک عورت ہے بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل, خوبصورتی کے اعتبار سے, لباس پوشاک کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں, ہر لحاظ سے موزوں, ہر لحاظ سے پوری مکمل, کوئی کمی نہیں, لیکن آنکھوں سے اندھی, نابینا. اب یہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہیں خواب سے کتابیں سمجھ میں نہیں. یہ اپنے شیخ کے پاس گئے اور جا کر کے عرض کیا کہ حضرت تھے, میں نے دو رکعت پڑھی تھی, بڑی اچھی طریقے سے کوشش کی تھی کہ میری نماز خوش ہو خضوع کے ساتھ اچھی طرح سے ہو, تو حضرت میں نے بہت ہی کوشش کر کے دو رکعت پڑھی تھی, پھر میں نے یہ دعا کی تھی. دعا کرنے کے بعد میں سویا تو حضرت یہ خواب دیکھا ہے, پتہ نہیں اس کا, اس خواب کا تو میرے مطلب سمجھ آیا نہیں. میں نے تو دو رکعتیں پڑھی تھی, نظر آئی یہ عورت, وہ ہے تو بہت خوبصورت لیکن اس کی آنکھیں نہیں, آنکھیں غائب ہیں اس کے, نابینا ہے آنکھوں سے. شیخ فوراً سمجھ گئے, انہوں نے فرمایا تم نے دو رکعتیں پڑھی ہوں گی مگر آنکھ بند کر کے پڑھی ہوں گی. کہاں حضرت, تو تم نے آنکھیں کیوں بند کی تھی؟ تاکہ میرا دل لگے. دل لگنے کے لیے تو تم نے آنکھیں بند کر لی, لیکن یہ خلاف سنت ہے. تو تم نے باقی سنت ہے تو نماز کی ادا کی, لیکن تم نے آنکھ کھولنے کی سنت ادا نہیں کی, اس وجہ سے تمہاری نماز اندھی ہے. اللہ پاک نے صحیح تم کو خواب دکھایا, تمہاری نماز کی شکل تم کو عورت کی شکل میں دکھلائی کہ وہ ہر طرح سے خوبصورت ہے لیکن آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے نابینا ہے, یہ کمی ہے تمہاری نماز کی. یہ کہ نماز آنکھ کھول کر پڑھنا سنت ہے, اور قصدن بلا عذر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے, چاہے نیت یہ ہو کہ میرا دل لگے. آنکھ کھول کے نماز پڑھو, اور جہاں نظر رکھنے کا حکم ہے وہاں پہ نظر رکھو, لیکن ساتھ ساتھ آنکھ کھولنے کی وجہ سے اگر ادھر ادھر کے غیر اختیار خیالات آئیں تو پرواہ مت کرو. اس لیے سنت تو ادا ہو رہی ہے, جب سنت ادا ہو رہی ہے تو اب خیالات کرے تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے ہماری نماز کے اندر. نماز میں اختیاری خیالات لانے سے خلل آتا ہے, غیر اختیاری خیالات سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو وہ سنت پہ عمل ہونا چاہیے, وہ بہتر ہے. اور ایک اور سنت کی اہمیت کا واقعہ یاد آیا کہ دہلی میں ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت مشہور معروف بزرگ ہیں خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ حضرت مرزا مظہر جانے جانے رحمۃ اللہ علیہ, جو بڑے نازک مزاج مشہور ہیں, ان کے خلیفہ ہی. اور وہ سرحند میں رہتے تھے, سرحند ایک شہر کا نام ہے ہندوستان میں. تو ان کے شیخ کے انتقال کے بعد, میرے خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد, ان کا ایک مرید سرحند میں حضرت مرزا مظہر جانے جانے رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. نہیں, حضرت مرزا مظہر جانے جانا نہیں, حضرت مجدد الف ثانی, ان کے خلیفہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سرحد میں رہتے تھے, ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ مرید حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا حضرت, جب حضرت خواجہ حیات تھے تو میں حضرت خدمت میں حاضر ہوتا تھا, اور کبھی میں روحانی قبض میں مبتلا ہوتا تو حضرت میرے دل پہ توجہ فرماتے اور میرا قبض بسط میں تبدیل ہو جاتا تھا, اور ان کے بعد جو انشرح میں تبدیل ہو جاتا تھا. تو اب اور حضرت اپنے انتقال سے پہلے اپنے سارے مریدوں کو آپ کے حوالے کر گئے, لہذا میں اس حوالے سے آپ کے پاس آیا ہوں. اب حضرت تو ہے نہیں, اب آپ میرے دل پہ توجہ دیں تاکہ میرا باطنی قبض دور ہو اور انشرح اور انبساط میرے طبیعت میں پیدا ہو, شوق ذوق پیدا ہو. بس متدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے متبع سنت اور متبع شریعت تھے, تو انہوں نے بے ساختگی کے ساتھ فرمایا بھائی میرے پاس یہ توجہ وغیرہ کا عمل تو ہے نہیں, کیونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے, اگر سے جائے تھے جبکہ علاج نہ ہو. بس میرے پاس تو سوائے حضور کی سنت کے اوپر عمل کرنے کے کوئی اور نسخہ میرے پاس نہیں ہے. تو حضرت کی اسی بات میں اتنا اثر کہ یہ سن کر کے وہ خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید جھومنے لگا اور بے خود ہو کر وہ کھڑے ہو کر کے ذرا سا جھومنے لگا. اچھا جب جھومنے لگا تو ساتھ ساتھ بطور کرامت کے سرحد کی زمین بھی گھومنے لگی. اب حضرت مسجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے دیگر مریدین بھی ہیں, خواجہ صاحب کا یہ مرید جو ہے وہ بے خود ہو کر کے جھوم رہا ہے تو سرحد کی زمین بھی گھوم رہی. حضرت نے فوراً اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ تاکسی میں سے میری مسواک لے کر آؤ. مسواک کرنا سنت ہے, ہمارا معمول ہونا چاہیے. اس نے لا کے مسواک پیش کی, وہاں حضرت نے وہ زمین سے لگا دی. زمین سے لگاتے ایک دم سرحد کی زمین ٹھہر گئی اور اس خواجہ صاحب کے مرید کی بے خودی بھی دور ہو گئی. وہ بھی ایک دم بادب ہو کر کے حضرت کے سامنے جا کے بیٹھ گیا. اب حضرت نے فرمایا, وہ جو حضرت نے فرمایا وہ ہے یاد رکھنے کی بات. حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی, تمہاری کرامت تو یہ ظاہر ہوئی کہ تمہارے جھومنے سے سرحد کی زمین گھومنے لگی, اور مجھے اللہ کے فضل سے اس کی توفیق سے یہ نعمت حاصل ہے. میرا کمال نہیں, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اگر میں ابھی ہاتھ اٹھا کر دعا کروں تو سرحد کے قبرستان میں جتنے بھی مردے ہیں سب زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے کہ اگر میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو ابھی جتنے بھی مردے قبرستان کے اندر دفن ہیں سارے کے سارے زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل فرمایا. لیکن یاد رکھو, یہ ہے وہ یاد رکھو والی بات, یاد بھی رکھنا ہے عمل بھی لانا ہے, عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. یاد رکھو میری دعا سے سرحد کے مردوں کا زندہ ہونا اور تمہارے جھومنے سے سرحد کی زمینیں گھومنے سے افضل میرے نزدیک وضو کے اندر ایک مرتبہ سنت کے مطابق مسواک کرنا ہے. یہ اور وجہ ظاہر, کبھی کرامت سے کرامت اصلا اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے, بزرگ کا اپنا عمل نہیں ہوتا, وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. اور کرامت کیونکہ من جانب اللہ اللہ کے کسی ولی کے ولی ہونے کے لیے ظاہر ہوتی, اس لیے اس سے کسی کا کوئی درجہ نہیں بڑھتا, کیونکہ بندے کا عمل نہیں اللہ تعالیٰ کا عمل ہے. ہمیشہ درجہ بڑھتا ہے بندے کے اپنے عمل سے. یہ بہت اہم بات عرض ہو رہی ہے کہ بندے کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کے اپنے عمل سے ہوتا ہے. اب جس درجے کا عمل ہوگا اسی درجے کی اس کی ترقی ہوگی, اور جتنا عمل کسی کا سنت کے مطابق ہو اتنے ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوگا. اور کرامت اللہ تعالیٰ کا عمل ہے, اللہ تعالیٰ کا فعل ہے, ولی کا فعل نہیں. وہ تو ان کو ولی بتانے کے لیے اور لوگوں کو اس پر ظاہر کرنے کے لیے کہ میرے اللہ کے میرے بندے ہیں, یہ کرامت من جانب اللہ ظاہر ہوتی ہے. اس لیے کرامت سے کوئی درجہ کسی کا نہیں بڑھتا, نہ صاحب کرامت کا نہ کسی اور کا. اور سنت پر عمل کرنے سے بندہ عمل کرتا ہے, اس عمل کی وجہ سے درجہ بڑھتا ہے, یہ اس کی وجہ ہے. لہذا ہزار کراماتوں سے بہتر ہے, یہ جملہ مشہور ہے صوفیہ کیا, الاستقامت فوق الکرامہ, دین پر مضبوطی سے جمنا اور عمل کرنا یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. اور بعد نے کہا کہ ہزار کرامتوں سے بڑھ کر, وجہ وہی ہے کہ کرامت سے بندے کا درجہ نہیں بڑھتا, عمل کرنے سے بڑھتا ہے. تو ایک سنت پر بھی عمل کرو گے تو ہزار کرامتوں سے بھی بڑھ کر. سنت پر عمل کرنے کی اتنی زبردست اہمیت ہے. اور ہمارے سلسلے میں حضرت حاجی صاحب, جو حاجی صاحب کا سلسلہ کہلاتا ہے اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ کہلاتا ہے, اس میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہی زندگی میں بس صرف اور صرف اس کو سنت کے اندر محدود کر دیا. اس میں کوئی بات خلاف سنت نہیں ہے, ہر بات عین سنت کے مطابق ہے. اب کوئی عمل نہ کرے تو اس کی کوتاہی ہے, ورنہ حضرت نے تمام اشغال اور تمام وہ مراقبات اور وہ تمام چیزیں جو کہ باقی سلسلوں کے اندر ہیں جو جائز تو ہیں مگر سنت نہیں ہے, ان سب کو حذف کر دیا. بس اب بالکل یہ سلسلہ جو ہے نا عین سنت کے مطابق ہے. اسی بنا پر ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ سلسلہ امدادیہ اشرفیہ میں جتنی جلدی سلوک طے ہوتا ہے اور جتنی جلدی آدمی کا باطن مصفہ اور مجلہ ہوتا ہے اسے اور طریق نہیں ہوتا. بہت جلدی آدمی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کو تعلق خاص حاصل ہو جاتا ہے. یہ تعلق خاص سنت کی برکت سے حاصل ہوتا ہے. تو بھارت بھائی یہ اتباع سنت تو ہماری زندگی کا مقصود اصلی ہے اور سارے قرآن و حدیث کا لب لباب ہے کہ بس ہم حضور کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں. جب بن جائیں تو بس پھر آج جی سے اس کا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی بھی بلکہ ساری زندگی انشاءاللہ سنت کے مطابق گزاریں گے. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, دعا بھی کرنے کی ضرورت ہوگی. گڑ گڑا کے دعا بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ خوب محنت اور کوشش بھی کریں. اور کوشش بھی کوئی بہت لمبی چوڑی نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے. میں نے بتا دیا آپ کو, کوئی کتاب لے لو اور جو کام کرنا ہو پہلے اس میں سنتیں دیکھ لو پھر وہ کام کر لو. تو اسی کے ذریعے ہفتے 10 دن میں آپ کے سارے کام انشاءاللہ سنت کے مطابق ہو جائیں گے. تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور و معروف ہے. حضرت خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ روزانہ لوکی پک رہی ہے, لوکی روزانہ پک رہی ہے. تو حضرت نے کچھ ابھی کیا بات ہے, سبزیاں تو اور بھی ہیں, روزانہ لوکی پک رہی ہے. تو حضرت کے گھر والوں نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی, تو بس میں نے ارادہ کر لیا کہ جب تک اس فصل میں لوکی آتی رہے گی وہی میں پکاتی رہوں گی کیونکہ حضور کو پسند ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں سن کر کے لرز گیا کہ ہم ظاہراً تمام علوم کے پڑھنے پڑھانے والے, سیکھنے سکھانے والے, اور ہمارے دل میں حضور کی سنت پر عمل کا اتنا جذبہ نہیں جیسے اللہ پاک نے اس کے خاتون کے دل میں اس کا جذبہ پیدا کروایا. حالانکہ لوکی کھانا سنن عادیہ میں سے ہے جس کا درجہ بہت سے بہت مستحب کا ہے. سنن ہدا جو ہے وہ الگ ہے, وہ ان پر عمل کرنے کی تاکید ہے. اس کی تو تاکید بھی نہیں, کوئی نہ کھائے تو کوئی گناہ نہیں, اور سنت کی نظر کھائے تو بلا شبہ مستحب اور باعث ثواب. یہ حضرت فرمایا کہ میں حیران رہ گیا کہ ان کے دل میں اللہ پاک نے اتنی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ فرما کہ مجھے اپنی فکر ہوئی. اب مجھے اپنی فکر ہوئی, میں بھی اپنا جائزہ لوں کہ میں صبح شام تک جو زندگی گزارتا ہوں سنت کے مطابق گزارتا ہوں یا نہیں. تو میں 3 دن میں نے اپنا ایک ایک نشست کو برخاست کا اور اپنے ایک عمل کا جائزہ لیا. الحمدللہ 3 دن کے بعد اطمینان ہو گیا کہ میں میری روزمرہ کی زندگی سنت کے مطابق ہے. اوقما خان تو یہ ہے ہمارے شیخ مرشد, انہیں کے تو سلسلے میں ہم داخل ہیں اور انہیں کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے. جب وہ اتنا سنتوں پر چلنے والے ہیں, وہ قرآن و حدیث اتنی اس کی تاکید کر رہے ہیں, تو پھر ہم اس سے کیوں معلوم. لہذا بلا تاخیر اپنے اس کوتاہی کو دور کریں گے اور روز مرہ بلا نہوا اپنی روزمرہ کی زندگی, اس کے بعد پھر جمعے کی سنتیں ہیں, عیدین کی سنتیں ہیں, بازار میں جانے کی سنتیں ہیں, ملاقات کی سنتیں ہیں, آداب ہیں, یہ سب لکھے ہوئے ہیں, سب اردو میں موجود ہیں. بس ہمیں فکر ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ بس ہمیں فکر عطا فرما دے اور ہم یہاں سے فکر لے کر کے اٹھیں کہ بھائی آج سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنائیں گے. ایک بات یہ ہے کہ جو اہل علم ہیں ان کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو اہل علم نہیں ہیں ان کے لیے یہ بات اہم ہے کہ وہ ایک یہ اس بات کا معمول بنائے کہ چاہے وہ روزمرہ کے مسائل ہوں اور چاہے وہ کاروبار کے مسائل ہوں اور چاہے وہ برادری اور خاندان کے مسائل ہوں اور چاہے وہ دوسرے مسائل ہوں, کبھی بھی اپنی عقل سے ان کو حل نہیں کریں اور ان کا جواب نہ دیں. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے جو عام طور پر بعض پڑھے لکھے لوگوں کے اندر, جو کہ علوم شریعہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں, اصلی علوم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے اندر خاص طور سے یہ بات پائی جاتی ہے. اور جو بالکل ہی دین سے بے بہرا ہے اور ذرا سے وہ ہوشیار عقل مند زیادہ ہو جاتے ہیں ان کے اندر بھی یہ مرض پایا جاتا ہے اور عام لوگوں کے اندر بھی بعض لوگوں کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ وہ مسائل میں بھی اپنی عقل لڑاتے ہیں اور اگر کوئی ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کر دے یا کوئی پوچھے تو اپنی عقل سے جواب دے دیتے ہیں اور جواب اکثر ان کا غلط بھی ہوتا ہے. شاذ و نادر اندھے کی لاٹھی جیسے لگ جاتی ہے غلط لگ جاتی ہے, کبھی صحیح لگ جاتی ہے, اس سے کبھی ان کا جواب صحیح بھی ہو جاتا ہے پھر بھی غلط ہے. ان کو احکام شریعہ کے اندر اپنی عقل کو دخل دینا اور اپنی عقل سے بتانا بالکل غلط ہے اور ناجائز. یہ کیا کرے, بس ہمیشہ ایک معمول بنا کہ کوئی جواب نہ دے گا, کوئی پوچھے یہ کہیں کہ بھائی میں پوچھ کے بتاؤں, کوئی پوچھے تو بھی اہل علماء علماء حق سے اور اہل فتویٰ حضرات سے پوچھ کر بتائیں, اپنا مسئلہ ہو تب بھی پوچھ کر عمل کریں, بس پوچھ پوچھ کر مسئلے پہ عمل کریں. ہر آدمی کو زندگی میں مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے, یہاں تک کہ بعض دفعہ علماء کو یہ پیش آتی ہے, تو جو علماء اہل فتویٰ نہیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ فتویٰ لے کر عمل کیا کریں. لیکن جو نہ عالم ہیں نہ مفتی ہیں وہ تو نہ تو جواب دیں نہ اپنی عقل سے اس پہ عمل کریں, اور ہمیشہ اہل تقویٰ اہل فتویٰ علماء کرام سے مسئلہ پوچھ کر عمل کریں. عورتیں بھی اس کا خیال کریں, مرد حضرات بھی خیال کریں, بس اتنی سی بات ہے. یہ تو ایک فکری اصول ہے. بھائی جو آدمی ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ کیسے کسی مریض کا حال سن کر کے اس کو دوا بتا سکتا ہے؟ لیکن تین چیزوں کے اندر بڑی بے دردی پائی جاتی ہے, لطیفہ ہے یہ قسم کا, تین چیزوں کے اندر بڑی لوگوں کے اندر بے باکی پائی جاتی ہے. ایک تو مسائل کے بارے میں کہ عالم نہیں ہے, فاضل نہیں ہے, علم نہیں ہے, اور جناب ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے تو اس پر سیر حاصل بحث کرنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور غلط صحیح بد جواب دینے سے مطلب. پھر آخر میں کہتے ہیں اچھا ذرا کسی عالم سے بھی تصدیق کر لینا, یوں کہہ دیتے ہیں کسی عالم سے دینا, میں نے جو اچھا سولہ نہیں بالکل صحیح ہے تو آپ پھر بھی تسلی کے لیے پوچھ لینا, میں نے تو بالکل صحیح کہا ہے, چاہے وہ 100% غلطی ہو اور اکثر غلطی ہوتا ہے. تو کوئی لوگوں کے اندر بس دین جو ہے نا وہ وقت نہیں ہے, عظمت نہیں ہے, قدر نہیں ہے, اس لیے اس کے اندر یہ ناقدری پائی جاتی ہے کہ ہر آدمی اس میں بحث کرنے کے لیے تیار ہے. ایک چیز, اور ایک حکیم صاحب, اگر کوئی حکیم ہوگا کوئی ڈاکٹر ہوگا وہ چلتے چلتے بھی لوگ اس کو اپنا مرض بتائیں گے, اس سے نسخہ پوچھیں گے, اس کو مرض بتائیں گے دوا پوچھتے رہیں گے, تو وہ بےچارا شفیق ہو تو وہ تو بےچارا چل چلتے بتا دے گا, لیکن یہ طریقہ نہیں. حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو اس کا بھی اس سے پوچھنے کا بھی ڈھنگ ہے, طریقہ ہے, موقع ہے, اس کا وقت دیکھو, اس کا موقع دیکھو, پھر جاؤ, پھر ملو, پھر اپنا حال بتاؤ, پھر علاج کرواؤ. جو طریقہ علاج نہیں وہ کہیں بھی مل جائے, بس ڈاکٹر صاحب کھانسی ہو رہی کیا کہوں, ڈاکٹر صاحب موشن ہو رہی کیا کہوں, یہ بے وقتی کی بات ہے, بے عظمتی کی بات ہے. اور ایک پرانے زمانے کے اعتبار سے انہوں نے مثال دی ایک نائی کہ نائی جس جو باربر ہوتا ہے جو ناخن کٹنے والے اور بال بنانے والے ہوتے ہیں وہ کہیں بھی جا رہے ہوں گے, میں بھائی ذرا میرے ناخن کاٹ کر دینا, بھائی ذرا میرے بال ٹھیک کر دینا. اس زمانے میں یہ ہوتا ہے, یہ اس بات لوگ ایسے ہوتے ہیں. بھائی علماء کا بھی ادب ہے, ان کا بھی احترام ہے, ان کی بھی وقت ہے, پہلے ان کے اوقات پوچھو, ان کی جگہ پوچھو, پھر جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہاں جا کر کے وقت لے کر کے ان سے مسئلہ پوچھو, تو پھر یہ طریقہ صحیح ہے. بہرحال اپنے مسائل پوچھ پوچھ کر عمل میں لانا ضروری ہے, اس کے بغیر جو چلے گا یہ اپنی عقل سے مسائل حل کر کے چلے گا تو پھر ٹھوکرے کھائے گا, غلطیاں کرے گا اور ہو سکتا ہے کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے. بس آج یہ تک ان شاء اللہ تعالیٰ, باقی تر آئے گا. ایک طالب علم محمد یونس, اس کی والدہ بیمار ہے, ان کے لیے دعائے صحت کی درخواست. ایسے ایک صاحب فرزانہ بیگم بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا کی درخواست.
اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا ارحم الراحمین، ہماری ساری کوتاہیوں کو دور فرما. یا اللہ جو معمولات بیان کیے گئے ہیں، یا اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو زندگی باقی ہے اس کو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس قدر زندگی باقی ہے، محض اپنے فضل سے، محض اپنی عنایت و مہربانی سے اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہم وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، صبح شام کے تسبیحات بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مسنون دعاؤں کی بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے 24 گھنٹے کی زندگی ہماری سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما، ہر برائی اور ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. تمام حاضرین کی اور جہاں جہاں دنیا میں یہ بیان سنایا جائے، تمام خواتین حضرات کی سب نیک مرادیں پوری فرما، سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. ہماری بھی مغفرت فرما اور بخشش فرما، ان کی بھی مغفرت فرما اور بخشش فرما. یا اللہ، یہ جو ایمان آپ نے عطا فرمایا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. یا اللہ، یہ آپ نے اپنے فضل سے بغیر ہمارے مانگے آپ نے عطا فرمائی ہے. یا اللہ، اس کو مرتے دم تک قائم اور باقی رکھنا، اس میں جو کمی ہے اس کو دور فرمانا، خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرمانا. یا اللہ، ہمارا خاتمہ ضرور بھی ضرور خالص اور کامل ایمان پر فرمانا. یا اللہ، قبر میں ایمان کو ساتھ لے جانے کی دولت اور توفیق عطا فرمانا. یا اللہ، قبر میں ایمان لے جانے کی توفیق عطا فرمانا، اور قبر میں اور قبر کے بعد کے جتنے بھی منزلیں ہیں سب ہمارے لیے آسان فرمانا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یا اللہ، ہمارا مرنے کے بعد حساب آسان لینا. یا اللہ، ہمارا حساب آسان لینا، بلکہ یا اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حضور کی امت میں جو 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے، یا اللہ، انہیں میں ہمیں بھی شامل فرمانا، ان میں ہم کو بھی اپنی رحمت سے شامل فرما. ہم سے کسی چیز کے بارے میں بعض پوچھ نہ فرمانا، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے سوال کا جواب دے سکیں، لہذا ہمیں معاف فرما دیجیے. دنیا میں ہم اپنے آپ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ، ہر چیز سے ہمیں معاف فرما. یا اللہ، آپ نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان عطا فرمایا، یا اللہ، آپ کا شکر احسان ہے، کرم ہے. یا اللہ، آپ نے اس کے تقاضوں پر بھی کافی حد تک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دی، آپ کا فضل ہے، کرم ہے. یا اللہ، ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکے، معاف فرما. یا اللہ، اس کا حق ادا نہیں کر سکے، اپنے رحمت سے معاف فرما. اس کے علاوہ یا اللہ، جسمانی اور اندرونی بیرونی بے شمار ان گنت نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی، یا اللہ، آپ کا شکر احسان ہے، فضل کرم ہے. لیکن یا اللہ، ان نعمتوں کو ہم صحیح شکر ادا نہیں کر سکے، ان نعمتوں کو استعمال کر کے آپ کی صحیح عبادت نہ کر سکے، اس کی بھی ہم معافی مانگتے ہیں. اپنے رحمت سے معاف فرما. یا اللہ، اپنے رحمت سے معاف فرما. یا اللہ، آپ نے بہت سے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور ہم نے کسی حد تک بچنے کی کوشش بھی کی، پھر بھی جس طریقے سے بچنا چاہیے تھا ہم نہ بچ سکے. یا اللہ، ہم اس کی بھی آپ سے معافی مانگتے ہیں.
بس جو آپ ہمارے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اور یقیناً ہوئی ہیں، یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، سارے کوتاہیوں کو معاف فرما، اور ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والوں میں شامل فرما، اور یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما، سب ہم کو عطا فرما، اور جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو اعمال بیان کیے گئے ہیں، یا اللہ توفیق تو آپ ہی دینے والے ہیں، آپ ہی نے بیان کرنے کی توفیق دی، آپ ہی نے سننے کی توفیق دی، یا اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما، تو عمل کی توفیق کامل عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرما، اور استقامت عطا فرما، یا اللہ استقامت فی الدین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین۔